الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہم میں سے ہر شخص کی زندگی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. سالگرہ منا رہے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، تو بجائے خوشی کے غم میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھو، جو جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے ان کی ہر رسم الٹی ہوتی ہے، الٹی، وہ ہر کام الٹا کرتے ہیں. کمرے میں آنے کے بعد اجازت لیں گے مے آئی کمنگ، حالانکہ کسی کے پاس جانے کی اجازت کے لیے اجازت اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اس کی پرائیویسی پہ مطلع نہ ہوں، اس کی خواب خفیہ راز پر مطلع نہ ہوں. جب آپ کمرے میں گھس گئے تو اب میں آئی کمنگ کا کیا مطلب؟ یہ تکلف ہے، تکلف. اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ جس شخص نے کسی کے گھر میں جھانک لیا فقط دخل، تو وہ داخل ہو گیا. تو آپ کو اجازت لینی چاہیے تھی کمرے کے باہر سے، اور جب آپ کا اس کمرے پر نظر نہ پڑے. اور اگر دروازہ کسی نے کھول کے رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی میری پرائیویسی پر، یعنی کوئی ایسا کوئی پرائیویٹ کام کر نہیں رہا ہے جسے وہ چھپانا چاہتا ہے، پھر میں آئی کمنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ جا کے چپکے سے پیچھے بیٹھ جانا چاہیے. انسان بیٹھ جائیں تو وہ جس کے پاس آپ ملنے آئے ہیں وہ آپ سے خود ہی مخاطب ہو جائے گا، بھائی کس سلسلے میں آنا ہوا. اسے بٹھانا ہوگا تو بٹھا دے گا، بھگانا ہوگا تو خود ہی بھگا دے گا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے ہم کو بھی واسطہ پڑتا ہے. اب ایک مولوی صاحب کسی کو کوئی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، کوئی گھریلو مسئلہ لے کے آیا ہوا ہے، دوسرا آ کے کھڑا ہوتا ہے میں آئی کمنگ، یعنی کیا بیٹھ سکتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ ایک طرف سے ہٹ کے دوسری طرف چلی جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں بات پوچھنے کے لیے، بیٹھ جائیں چپکے سے پیچھے، وہ خود پوچھیں گے بھائی کیسے آنا ہوا، آپ بتائیں یہ کام سے، ٹھیک ہے بعد میں آئیے، یا ابھی آ جائیں یا ابھی تھوڑی دیر بعد. تو ہمیں آداب جو ہے نا معاشرت کے وہ سیکھنے چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں. ہمارے بزرگوں نے وہی بتائے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں. ایک چھوٹی سی بات چل پڑی ہے تو ایک اور ادب کی بات بتا دوں کہ اس میں بھی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. آج کل دیکھا ہوگا اعلان لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوتا ہے شکریہ، لکھا ہے کہ سگریٹ پینا منع ہے شکریہ. تو یہ بھی تکلف ہے، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ آپ نے بتا دیا ایک اناؤنسمنٹ ہے سگریٹ پینا منع ہے، ختم ہو گئی بات. شکریہ کی کیا بات ہے اس؟ شکریہ تو آپ کو ادا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں سگریٹ پینا منع ہے. نہیں بتاتے ہم پیتے، پکڑے جاتے، بے عزتی ہوتی، آپ نے بتایا. تو یہ ہر اعلان اور ہر تحریر کے آخر میں جو شکریہ ہے نا یا تھینک یو، یہ بے موقع ہے. بار بار بتاتا ہوں نا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا. کیونکہ ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا بیان میں بھی اور بیان سنتے بھی ہر طرح کے طبقے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں ہر طرح کے طبقے کے دماغ میں جو اشکالات ہو رہے ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے چلوں. اب ایک ٹیکنیکل طبقہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے جس کو یہ ادب و آداب اور تمیز سے چڑھے، وہ یہ کہتا ہے یہ کیا اگر یوں تھینک یو لکھ دیا تو کیا ہو گیا، کیا مولویوں نے اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتانا الگ چیز ہے، اس میں الجھا دینا الگ چیز ہے. بتانا تو چاہیے، البتہ کوئی عمل کر لے ٹھیک ہے، نہیں بھی کرے تو پھر اس میں زیادہ اس کو اس پہ دباؤ ڈالنا اور اس کو گناہ کبیرہ قرار دینا یہ غلط ہے. جو بات جتنی چھوٹی ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. تو ہم کون سا اس کو رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر رہے ہیں، لیکن بتانا تو چاہیے نا. جو اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے آداب بتائے ہیں، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے بڑے ہوں، انہی آداب سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہے. جانور میں ادب تمیز نہیں ہے. دیکھو ادب تمیز کی بات بتاؤں کہ صحابہ کرام اس کا کتنا خیال کیا کرتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام اسلام سے پہلے جس ماحول کے عادی تھے اس میں تو تہذیب نام کی چیز نہیں تھی، لیکن وہ ادب کتنا کیا کرتے تھے کہ بات جو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ الفاظ درست ہونے چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے چچا تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں، مطلب تھا عمر میں. جواب آسان تھا کہ میں بڑا ہوں، انا اکبر من، میں بڑا ہوں. لیکن اس میں ایک نوع کی بیدبی تھی کہ اپنے آپ کو نبی سے بڑا کہہ رہے. پوچھنے والے نے فرمایا انت اکبر ام ہوا اکبر او کما قال، آپ بڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے ہیں. سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب آئے گا نا سمجھ میں. تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا، میں بڑا ہوں، یعنی عمر کا پوچھا جا رہا ہے نا. لیکن اگر یوں کہتے تھے کہ میں بڑا ہوں، اس میں ایک قسم کی گستاخی تھی کہ اپنے آپ کو نبی سے بڑا کہہ دیا. اس لیے فرمایا ہوا اکبر منی و انا اسن من، ہوا اکبر منی، بڑے تو وہی ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے، بڑے تو وہی ہیں، میں کہاں سے بڑا ہو گیا لیکن عمر میری زیادہ ہے. اس میں ایک اور ٹیکنیکل نقطہ ملتا ہے ہمیں، ایک تو ادب کا بھی خیال کیا، لیکن صرف ادب و آداب میں پڑے نہیں رہے کہ دوسرے کو کنفیوز کر دیا. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، جواب اتنا دے دیتے کہ وہ بڑے ہیں تو سوال کرنے والا کنفیوز ہو جاتا کہ ہم تو اب تک یہ سنتے آ رہے تھے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے. تو ادب میں اتنا نہیں کہ اس کا جواب ہی نہ ہو، اس کا جو وہ بیچارے کو جو کنفیوژن ہے وہ اسی کا جواب نہ ملے، وہی حل نہ ہو. تو اس لیے جواب بھی دے دیا کہ بڑے تو وہ ہیں لیکن چونکہ تمہارا مقصد مرتبے میں بڑا ہی نہیں ہے، اس لیے انا اسن من، ہوں عمر میری زیادہ ہے، جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو نا تو اس لحاظ سے میں بڑا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں بات کرنے کے اصول آداب، کس وقت کیا کہنا ہے، جو منہ میں آیا. آج کل نوجوانوں میں کیا ہے کہ جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں، اور ایسے آدمی کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کلیئر کٹ آدمی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کلیئر کٹ، بھائی دل میں رکھنے والا ہے ہی نہیں، جو آیا بول دیا، بڑا ماشاء، اور وہ بھی فخر سے بیان کرتا ہے بھائی ہم جو ہے نا کلیئر کٹ آدمی ہے، جو آتا ہے منہ پہ بول دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ منہ پھٹ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا، دیکھو دل میں تو انسان کے پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، طلاق بھی آتی ہے نا بعض دفعہ دل میں، بیوی سے جب لڑائی ہوتی ہے تو دل میں آتا ہے کہ طلاق دے دوں، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ یہ دل کی بات زبان پہ آئی تو پھر دوبارہ دل میں کبھی نہیں آئے، دل میں آنے کا آپشن ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ نہیں کہ دل میں آ رہا ہے تو چھوڑ دیا، نہ وہ کسی نے بتایا کہ پرانے زمانے میں اس نے کوئی مزاحیہ کوئی کلپ ولپ دیکھا ہوگا، اس میں بتایا کہ کوئی کرسی تھی، اس پہ جس کو بٹھایا جائے تو وہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے دل میں ہے. کوئی سائنسدانوں نے ایسی کرسی ایجاد کی ہے کہ اس کرسی پہ جو بیٹھے گا تو جو اس کے دل میں ہوگا وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. ایجاد کی نہیں ہے کہیں آپ اس کرسی کے چکر میں گوگل پہ سرچ کرنا شروع کر دیں، ایک فرضی مثال. تو اس میں شادی شدہ لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا، بیٹھ جاؤ. تو پتہ چلا کہ شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف کیا ہے اور بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف کیا ہے. تو وہ سب نے جو ہے نا اندر سے اگلنا شروع کر دیا, یہ ایسی ہے, یہ میرے مقدر میں, یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی, لیکن جب کرسی پہ بٹھایا تو وہ اندر کے جو راز تھے وہ نکلنا شروع ہو گئے. تو میاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس سے اس لیے شادی کی ہے, اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں شادی کی, بھائی اس لیے کی ہے تاکہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں, کروڑ پتی ہے. تو اس طرح کی تو منہ پھٹ ہونا, منہ پھٹ جو جس وقت منہ میں آئے بول دو, یہ کمال نہیں ہے. انسان تہذیب اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے اسے تولیں. یہ تو ایک بات ہے, اس کو میں ابھی انشاءاللہ مزید بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم بات کہ اگر بیچارہ تولنا بھول گیا, غلطی سے اس کے منہ سے دو چار جملے غلط نکل گئے, تو پھر شریعت میں اس کے بھی آداب ہیں. ایک دم اس کے پیچھے سب بندوقیں لے کے نہ چلے جاؤ, نکل گیا زبان سے, انسان ہے, غلطی ہوتی ہے, ادب سکھایا جائے, بھائی ایسے نہیں بلکہ ایسے کہتے ہیں. آج کل ایک تماشا بنایا ہوا ہے انٹرنیٹ اور فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, کسی مولوی صاحب کے منہ سے کوئی غلط بات نکلی, فرشتوں کی طرح اس کو فوراً کیچ کر لیا جاتا ہے. جیسے فرشتے ہیں نا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اللہ فرماتے ہیں تم زبان سے جو کلمہ نکالتے ہو ایک فرشتہ ہے اسے کیچ کرنے کے لیے, وہ محفوظ کر رہا ہے. تو یہ کام فرشتوں پہ سوٹ کرتا ہے جن کے ذمے اللہ نے لگایا. پھر اللہ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ یہ ان الفاظ میں سے یہ قابل گرفت ہیں, یہ قابل معافی ہیں, اور یہ قابل گرفت جو ہیں ان میں یہ وہ ہیں جن سے ان نے توبہ کر لی تھی, تو ان کو بھی مٹا دو. فرشتے کا کام سزا دینا نہیں ہے. فرشتہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ آپ نے کوئی الٹی بات کہی, فرشتے نے کیچ کر کے فوراً فیس بک پہ چڑھا دیا اس کو. اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں. کیوں اجازت نہیں ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ ممکن ہے یہ توبہ کر لے, ممکن ہے غلطی سے اس کی زبان سے نکلا ہو, یہ ہو اس طرح کا نہیں, بیان کرنے میں اس سے خطا ہو گئی ہو. اس لیے فرشتے کو حکم یہ ہے کہ آپ نے صرف فائلیں تیار کرنی ہے, فائل نمبر رجسٹر نمبر لگا کے بندے کا شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ انگوٹھے کے ساتھ, وہ اللہ کے ہاں جو شناختی کارڈ نمبر ہے, نادرا والا تو وہاں نہیں چلتا, وہاں اللہ کے ہاں اپنے اصول اور ضابطے, ان کے حساب سے آپ نے فائلیں تیار کرنی ہیں. کسی کو ذلیل کرنا اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے, یہ کام میرے ذمے. تبھی فرشتے نے آج تک کسی کا راز کسی کے سامنے نہیں اگلا, نہ فیس بک پہ چڑھایا اس نے, نہ واٹس ایپ پہ چڑھایا, نہ گوگل پہ ڈالا, کہیں بھی نہ یوٹیوب پہ, کہیں بھی نہیں. لیکن انسان جب کسی کو واچ کرتا ہے تو وہ پھر ایک ایک بات کو پکڑ رہا ہوتا ہے. اگر انسان کو اس سے عقیدت ہے تو اس کی الٹی الٹی باتوں کو بھی صحیح صحیح کر کے بتا رہا ہوگا, ہمارے حضرت جی نے یہ بہت بڑی چھوڑی ہے مگر یہ سادگی میں ایسا کہہ دیتے ہیں, یہ اللہ والے اتنے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. عقیدت ایسی چیز ہے کہ آپ وہ کچھ بھی کہتا رہے آپ کہیں گے بھائی یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. کیونکہ ایسے کلپ بھی آتے ہیں کہ ایسے ایسے گمراہ لوگ, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, نہ داڑھی اس کی اور نہ حلیہ شریعت کے مطابق, اور وہ لوگوں کو امام مہدی کے بارے میں بتا رہا ہے, ان قریب آنے والے ہیں اور میں ان کا نائب ہوں اور وہ غار میں گئے ہوئے ہیں اور لوگ آ کے جناب جھوم رہے ہیں, اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں, کوئی سجدہ کر رہا ہے. تو ایسی الٹی الٹی باتیں بھی کرے گا, لیکن عقیدت ایسی چیز ہے بس ایک دفعہ دماغ میں بٹھا لیا آپ نے کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں تو اب زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے ان پہنچے ہوئے کو واپس کوئی نہیں لا سکتا, وہ پہنچ چکے ہیں اللہ کے یہاں. ایک بات بظاہر تو مناسب نہیں ہے لیکن کچھ نامناسب باتیں بھی کبھی کبھار آ جانی چاہیے کہ یاد رکھو, یہ جو ہمارے تصوف کے سلسلے ہیں جن میں شیخ و مرشد کی طرف سے خلافت ملتی ہے, یہ سلاسل تو بہت بڑی رحمت ہے. ہمارے ماضی میں جتنے بڑے بڑے اکابر بزرگان دین پیدا ہوئے ان کا کسی نہ کسی سلسلے سے کوئی تعلق تھا, تو ان کے برحق ہونے میں اور ان کے قوم کے لیے امت کے لیے مفید ہونے میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس زمانے میں خلافت کا جو معیار ہے بعض جگہوں پہ بہت کم معیار ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں بعض نوجوان کسی شیخ سے بیعت ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی سے خلافت ملی ہوئی ہے, اور وہ اہل حق کے سلسلے ہی سے ہوتے ہیں وہ, تو وہ اس لیے کہ بس چونکہ ان کو خلافت ملی ہوئی ہے لہذا میں ان سے تعلق قائم کر لیتا ہوں, یہ درست نہیں ہے. شیخ نے جس کو خلافت دی ہے تو آپ خود بھی اس کو پہلے خلافت دیں, اپنے معیار پہ پرکھیں کہ میرے حساب سے بھی یہ خلافت درست ملی ہے یا نہیں ملی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ پھر کسی ایسے سے بیعت ہو کے پھر وہ مسائل میں جب کھڑے ہوتے ہیں, مصیبت میں پڑ جاتے ہیں, وہ غلط غلط باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی معیار نہیں ہوتا. ان کے ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بینک کی جاب چھوڑیں خلافت کے لیے, ان کے ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سود کھانا چھوڑ دیں, سود خور کو بھی خلافتیں مل رہی ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کو بھی خلافتیں مل رہی ہیں, نماز نہ پڑھنے والے کو بھی خلافتیں مل رہی ہیں. تو ان حالات میں صرف خلیفہ ہونا کافی نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ کو آپ کے شیخ نے تو دے دی خلافت, میں ذرا خود بھی پرکھوں گا, ایسے پرکھوں گا کہ کم از کم کبیرہ گناہوں سے آپ بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. آئی بس انہیں کسی حرام آمدن والے سے پیپسی لا کے اس کو پکڑا دیں, اگر وہ پیے اس کا مطلب ہے بھائی یہ خود حرام سے نہیں بچ رہا, یہ ہمیں کہاں سے بچائے گا. ان کو بتا بھی دیں کہ یہ یعنی یہ جو ہے نا یہ حرام پیسوں سے خریدی گئی ہے. اسی طرح اور دو چار چیزیں کہ نماز تھوڑا سا چیک کر لیں کہ نماز بھی حضرت جی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, کیونکہ آج کل اس قسم کی رپورٹیں بھی آ رہی ہیں, بزرگ کے بہت پہنچے ہوئے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے. بدگمان نہ ہو کسی سے, بدگمانی جائز نہیں. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, آپ کو شریعت کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شرعی عذر ہو, گھر میں پڑھ رہا ہو, گھر میں پڑھ رہا ہو, بدگمانی جائز نہیں. لیکن جب آپ اس سے بیعت ہو رہے ہیں, پھر جب معاملہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو پھر کھودنا پڑے گا کہ حضرت رپورٹ تو یہ ہے کہ نہیں پڑھ رہے, لیکن یہ کہیں غلط تو نہیں ہے, تو آپ ذرا کچھ بتا دیں کہ یہ جو حساب کتاب ہے اس کی کیا حقیقت ہے. تاکہ جیسے رشتہ کرنا یا بزنس کرنا, کسی کے ساتھ کاروبار کرنا, اس میں چھان پھٹک کے کیا جاتا ہے نا یہ کام, کھودا کریدا جاتا ہے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے ہیں لیکن ہم بھی تو ذرا تحقیق کریں کہ آپ کیسے ہیں, تب رشتہ دیتے ہیں کسی کو, لوگوں کی صرف باتوں میں نہیں آتے. تو ایسے ہی جب کسی عالم سے, کسی بزرگ سے تعلق قائم کریں تو ذرا خود بھی تھوڑا سا پرکھیں. پرکھنے کا طریقہ یہ نہیں کہ تجسس میں لگ جائیں, اس کہاں جا رہا ہے, کدھر سے آ رہا ہے, یہ نہیں. سرسری طور پر ایک تھوڑا بہت اگر کوئی اس کی برائی سامنے ہے تو اس کے بارے میں معاملہ کلیئر کر لینا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دور ہے نا, کوئی کسی عالم کی زبان سے کوئی غلط معمولی سی بات نکلی اور فوراً اس کو فوراً فیس بک پہ ڈال دیا, یہ جائز نہیں ہے. یہ کسی کے عیب کو اچھالنا ہے, عالم ہو یا عامی ہو. کوئی عامی آدمی بھی اگر بیچارہ غلطی سے کہہ دیتا ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو دیہات اور گاؤں کے صحابہ آتے تھے, وہ بھی تو بیچارے آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے, وہ عجیب عجیب انداز سے بات کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے, چلو بیچاروں کو وہ تہذیب نہیں ہے, وہ آداب نہیں ہے کہ دربار نبوت میں کیسے بات کی جاتی ہے. تو اب یہ کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا بھی غلط ہے, اور کسی کی غلطی سے زبان سے کوئی بات نکل جائے اس کو فوراً اچھالنا بھی غلط ہے, اس سے فتنہ پھیلتا ہے معاشرے میں. لیکن اصول یہی ہے کہ شریعت میں کہ جب آپ بات کریں تو بات کرنے سے پہلے اس کو تولیں, وزن کریں, یہ بات کہنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. ہر بات ہر جگہ کہنے کے قابل نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا کو جو نصیحت کی ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے سامنے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے, بت بنا کے بیچا کرتے تھے, تو حضرت ابراہیم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس سے. اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بتوں کی عبادت کرے؟ بتاؤ بھائی. اور اس سے بھی بڑا جرم یہ کہ بت بنا کے فروخ بھی کرے. لیکن حضرت ابراہیم ان سے بات کیسے کر رہے ہیں؟ یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, اے میرے پیارے ابا, لم تعبد ما لا یسمع, ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو آپ کی بات سنتے نہیں, ولا یغنی عنک من اللہ شیئا, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. بہت محبت سے باتیں کی، آخر میں جب والد پر نصیحت کا اثر نہیں ہوا تو بجائے اس کے کہ والد یہ کہتے کہ بیٹا آپ کی بات میں نے سن لی ہے، غور کروں گا، یا یہ کہہ دیتے کہ مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اول تو اس میں کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے، کیا خیال ہے بھائی؟ بہت واضح بات ہے بھائی، یہ ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کہتا ہوں نا، دیکھو ہندو اور مشرکین بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے تو یوں ہو جاتا ہے، فلاں نقصان ہو جاتا ہے، جن آ جاتے ہیں، چڑیلیں آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، واقعتاً ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ عاملوں کے پاس جو آپ جاتے ہو اور یہ آپ کے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں اور آپ کے کاروبار کی بندش ختم کر دی، لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو ان کی بندشیں پھر کون ختم کرتا ہے ہیں بھائی؟ یہ کیوں دھندے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ان کو یہ اختیارات ہوتے کہ وہ جنات کو یہاں سے یوں کر دینا اور وہاں سے یوں کر دینا تو یہ تو بہت کچھ کر لیتے، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے، یہ موبائل کو سائلنٹ پہ نہیں لگا سکتے، سنگ دل محبوب کہاں سے قدموں میں لائیں گے؟ ایک عامل سے میں نے کہا یہ میرا موبائل ہے، اس کو پروفائل سے سائلنٹ پہ لے آؤ، نہیں لا سکا، آج تک 3 سال ہو گئے نہیں لا سکا، لائے گا تو اپنی انگلیاں لگاؤ گے تو میں بھی لا سکتا ہوں، جن کے ذریعے لے کر آؤ، تو یہ جن کے ذریعے پروفائل سے سائلنٹ پہ نہیں لا سکتا تو میرے بھائی یہ جن کے ذریعے محبوب کو آپ کے قدموں میں کہاں سے ڈال سکتا ہے؟ اگر اس عامل کو یہ، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے جہادی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، میں سب کو ایک ہی لپیٹتا ہوں ایک جیسا ہی، اس کے اگر اس کو ایسے عملیات آتے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، تو سب سے پہلے اس کی اپنی محبت کی شادی، اپنی شادی محبت کی ہوتی، اس نے آج تک جتنی محبت کی شادیاں کی ہیں سب کو پٹا کے کی ہیں، کوئی ایک بھی منتر کر کے اور عملیات کر کے نہیں کی، پٹاتا ہے یہ بھی ایزی لوڈ کے ذریعے اور ادھر ادھر سے دوستوں کے ذریعے اور لالچ دیتا ہے پیسوں کی، پھر تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یوں عملیات کرے اور وہ محبوب اس کے قدموں میں آ جائے، ان بیچاروں کے قدموں میں خاک کے سوا کچھ، ان کے ساتھ چپل وہ ہوتی ہے جو لوگوں نے ہدیہ دی ہوتی ہے ان کے قدموں میں، ان کو تو جوتے نہ ملیں اگر لوگ ان کو ہدیے میں جوتے نہ دیں، ملنے تو ان کمبختوں کو جوتے ہی چاہیے، تو اس لیے میرے سامنے کوئی بھی دوبارہ عاملوں کے فضائل بیان کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ بتا دوں، عاملوں کے فضائل کہ یہ عملیات کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، آج ہمارے ایک دوست ہیں صبح فجر میں کہہ رہے تھے سنا ہے کہ یہ بوتل میں جن کو بند کر دیتے ہیں، میں نے کہا وہ جن ہی کیا جو بوتل میں بند ہو جائے، وہ جن ہی کیا، وہ کوئی پیپسی ہے جو بوتل میں بند ہو جائے گی بھائی؟ ایک عام نارمل انسان کو بوتل میں بند کرنا ممکن نہیں ہے، اور ایک دہشت گرد کو بوتل میں، جیل میں بند کرنا بڑا مشکل ہے، بوتل تو بہت دور کی بات، تو جن جو ہے نا، جن وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس کو بوتل میں لانا بڑا مسئلہ ہے بھائی، الو بنا رہے ہیں الو، بنتے رہو بیٹھ کے، بنتے رہو ان کے پاس جاتے رہو، تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ بت جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ تمہارا نفع اور نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر تمہیں ان کی عبادت نہ کر کے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ ان کے لیے وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ شیاطین کی وجہ سے ہو رہا ہے جو تمہیں ان کی عبادت پہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں، لہذا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کی عبادت کرو، ایک دفعہ ہمت کر کے بالکل چھوڑ دو تو شیاطین تنگ کرنا چھوڑ دیں، اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ عامل اور بزرگ والے کے پاس گئے تھے تو ہمیں فائدہ ہوا تھا، یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال سے بات سمجھیں، بہت ٹیکنیکل بات ہے، یہ باتیں شاید آپ کو میرے سوا اور بھی ممکن ہے دنیا میں لوگ ہوں لیکن اتنی سہولت کے ساتھ آپ کو نہیں ملیں گی سننے کو دلائل کے ساتھ، اس لیے قدر کریں، یہ کتابوں میں نہیں ہے، ہے بھی تو وہ بہت مشکل سے ان کتابوں تک رسائی ہوتی ہوگی کسی کی، میں نے نہیں پتہ پڑھا کسی کتاب میں، لیکن بات 100% درست ہے، لکھی ہوگی ممکن ہے ہمارے کسی بزرگ نے، کسی اکابر نے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں تجربے کی بنیاد پر، ایک گاؤں تھا، ایک دیہات تھا، اس میں ایک بزرگ کی قبر تھی، ان بزرگ کا نام تھا خواجہ غلطان، کیا نام تھا؟ خواجہ غلطان، رحمت اللہ علیہ، اگر واقعتاً بزرگ تھے وہ، کیونکہ آج کل مزار کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بزرگ تھے بھی یا نہیں تھے، یہ بھی ہیں کہ کوئی چیز تھے یا نہیں تھے، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے ہی مزار بنا وہ، تو پہلے تھے ہونا ثابت ہو جائے کہ کوئی چیز تھے، پھر اس چیز کا انسان ہونا کہ وہ انسان تھی، پھر اس کا آدمی ہونا کہ وہ مرد تھے، پھر بزرگ ہونا، یہ تو چار اسٹیپ ہیں، ان میں سے کسی ایک پر بھی دلیل نہیں ہوتی۔ لیکن فرض کر لیں کہ وہ تھے بھی، اور تھے بھی انسان، اور تھے بھی انسانوں میں کوئی پہنچے ہوئے بزرگ، تو نام ان کا خواجہ غلطان تھا، گوگل پہ سرچ کرنے سے ملتا نہیں ہے یہ نام۔ ہم ان کے مزار پہ گئے، اور گئے اس لیے کہ ہمیں لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ بزرگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کی قبر کے قریب جو لیٹتا ہے یہ بزرگ اس کو لیٹنے نہیں دیتے، یہ اسے قبر کے اندر سے ایک لات مارتے ہیں اور وہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اس سے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہاں جا کے لگتا ہے؟ دیوار سے۔ ہم نے کہا ہم بھی دیکھیں، ہم جب گئے تو ایک ہٹا کٹا موٹا پٹھان، پٹھان اس لیے کہ ایک تو نفس پٹھان ہونا ہی کافی ہے، اس کو لات مارنا آسان نہیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کسی پٹھان کو لات مار کے دیکھیں، وہ جتنی چیزیں آپ کو ساری مار دے گا اٹھا کے۔ تو ایک تو پٹھان، اوپر سے ہٹے کٹے، پٹھان ویسے ہی ہٹے کٹے ہوتے ہیں، تو وہ الگ سے ان کی ایک صفت تھی کہ وہ ہٹے بھی تھے اور کٹے کی طرح صحت مند بھی تھے۔ وہ لیٹ گئے قبر کے قریب، تھوڑی دیر میں ہم نے منظر یہ دیکھا کہ واقعتاً وہ لڑک کے کلاوازیاں کھا کے قبرستان کی دیوار پہ جا کے لگے ہیں، زمین پہ نا رولنگ ایسی زبر، اور لگ رہا تھا کہ کوئی ان کو مار رہا ہے، یہ خود کلاوازیاں نہیں کھا رہے۔ دوسرا ایک پٹھان آ کے لیٹا، وہ بھی قبرستان کی دیوار، تقریباً دیوار ایسے ہی ہوگی، میرا خیال ہے تقریباً وہ ہوگی 20 میٹر تک تو ہوگی وہ دیوار، 20 میٹر دور جا کے تین چار لیٹے ایسے۔ ہم کہنے لگے یہ شیطانی تصرفات ہیں، یہ بزرگ بزرگ کسی کو لات وات نہیں مار رہے، اگر یہ اندر کوئی بزرگ بھی ہے نا یہ ایسا نہیں ہے، اے بھائی کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت، نظر کا دھوکا، ایسے کر کے ہم نے بات کو آئی گئی۔ انہوں نے کہا خود لیٹو نا، تو ہم میں جو سب سے قد میں چھوٹے، ایک تو ہم اردو اسپیکنگ ہیں، وہ ویسے ہی بےچارے ہٹے اور کٹے، ہٹے کٹے کے علاوہ وہ سب کچھ ہوتے ہیں، تو ہم میں، میرا تو پھر بھی تھوڑا مناسب سا قد ہے، وہ جو ہمارے ایک دوست تھے وہ، ان کا نام تھا ملا مختصر، تو سوچئے کہ وہ کتنے مختصر ہوں گے، ان کا نام ہی تھا مولانا مختصر، نام اصل نام کا تو پتہ ہی نہیں، نام یہ رکھا ہوا تھا مولانا مختصر۔ تو وہ مولانا مختصر جو بہت دبلے بھی تھے اور بہت چھوٹے بھی تھے، ان کو لٹایا کہ بھائی یہ تو ویسے ہی اڑ جائیں گے، لیکن نظریہ ان کا وہی تھا جو ہمارا ہے، کہ وہ اتنی جلدی ان چیزوں پہ یقین نہیں لاتے تھے۔ اتنی جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جلدی نہیں لاتے، تھوڑی دیر سے لے آتے ہیں، اور میں نہ جلدی لاتا ہوں نہ دیر سے لاتا ہوں، دیر سے بھی نہیں لاتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے، بہت اچھے اچھوں کو دیکھا ہے جن کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا کہ ان کا دماغی توازن خراب ہے۔ دماغی توازن پر ایک بات میں آپ کو بھی بتاؤں گا، یاد رکھیے گا دماغی توازن کیوں خراب ہوتا ہے، اس پر بھی ایک مکالمہ سناؤں گا آپ کو۔ تو وہ جب وہ لیٹیں آ کے ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اب یہ پریشان، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھ لی، ایسا کرو فلانی سورت اتنی دفعہ پڑھو، فلاں سورت بھی پڑھ لی، ایسا کرو تھوڑا سا یوں کرو تو یوں کرو، نہیں ہوا۔ پھر میرا نمبر آیا، میں جا کے لیٹا، تو انہوں نے کہا اپنی آنکھوں پہ ہاتھ بھی رکھ لیں، اپنی آنکھوں پہ، ہم نے ہاتھ بھی تاکہ باہر کے ماحول سے متاثر نہ ہونا، ہاتھ بھی رکھ لیا۔ انہوں نے کہا یہ والی سورت پڑھیں، یہ والی پڑھیں، وہ والی پڑھیں، ساری میں نے پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا خود لڑکائیں، ہم نے کہا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، ایک دو کلابازی خود کھا لی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ آگے سنیں، اب پھر یہ ہوا کہ پھر جو پہلے لیٹے تھے نا لڑکے تھے، ہم نے کہا اب ذرا دوبارہ ٹرائی کریں آپ، دوبارہ وہ لیٹے تو اب وہ بھی نہیں لڑک رہے، وہ پریشان کہ یار یہ پہلے تو کلابازیاں کھاتا ہوا میں دیوار سے لگا تھا، اب مجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ ہمیں کہنے لگے، جس کا عقیدہ خراب ہونا وہ مانتا نہیں ہے اپنی بات، یاد رکھو، وہ ہمیں کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو چونکہ بزرگوں سے عقیدت نہیں ہے، اس لیے بزرگ کی یہ کرامت یہاں اللہ نے چھین لی ہے، یعنی آپ کی نحوست سے اللہ نے یہ بزرگ سے کرامت چھین لی، کیونکہ آپ یہ کرامت کا، کرامت اللہ اسی کو دکھاتے ہیں جس کو بزرگوں سے عقیدت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا بزرگ نہیں دیکھا جس کے پاس لیٹو تو وہ لات مار کے بھگا دیتا. بزرگ تو اول تو وہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے بیٹھیں, ہم سے کچھ سیکھیں, اور اگر وقت کی کمی کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ, تو تمیز سے کہہ دیں گے بھائی ابھی نہیں, کسی کو ٹھڈا تھوڑی ماریں گے. کبھی کسی کو دیکھا کہ ملنے کے لیے آیا اور مولوی صاحب نے اس کو لات مار کے بھگایا اور وہ دیوار سے جا کے لگا ہو جا کے, وہ کہے گا آرام سے کہہ دیتے بھائی نہیں ملاقات کرنا چاہتا. دوسری بات میں نے کہا کہ ان بزرگ میں اگر یہ کرامت تھی کہ یہ قبر کے اندر سے بیٹھ کے لات مار رہے ہیں, تو جب ان بزرگ کو غسل دیا جا رہا تھا تو وہ تو غسل دینے والوں کو تو بڑا ڈر لگ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی غلطی اٹھ کے چماٹ نہ مار دیں کہیں کھینچ کے. آئندہ تو میں نے کہا کسی بزرگ کی میت ہوگی تو اس کو غسل دیتے ہوئے لوگ 100 دفعہ سوچیں گے کہ بھائی قبر کے اندر سے لات مار سکتے ہیں, تو ابھی تو قبر میں گئے بھی نہیں اور جسم بھی پورا سلامت ہے, ابھی اگر لات مار دی, یاد رکھو زندہ آدمی اگر تھوک بھی دے, زندہ آدمی آپ کو ہتھوڑا بھی مار دے ڈر نہیں لگتا, اور میت اگر صرف آنکھ مار دے نا تھوڑی سی تو مرنے کے لیے کافی ہے. یہ لات تو بہت, میت اگر صرف تھوڑا سا یوں کر دے آنکھ کو جو نا تھوڑا سا یوں مار دے, آپ اس کو غسل دے رہے ہو اس نے یوں آنکھ مار دی تو آپ لیٹے ہوئے ہو گئے, لوگ اس کو چھوڑ کے آپ کو غسل دے رہے ہوں گے. تو اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے, یہ قبر سے لاتیں نہیں آتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس شیاطین جو ہے نا, جنات اور شیطان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, جو خراب جنات ہوتے ہیں وہی تو شیطان ہوتے ہیں, جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ یہ الٹے سیدھے کام نہیں کرتے. جنات میں جو شیاطین ہیں, جیسے غیر مسلم وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مذہب کی ترویج ہو, لوگ اسلام کو چھوڑیں, اس کے لیے وہ لالچ بھی دیتے ہیں, اس کے لیے ٹرسٹ بھی بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو ایسے ہی جنات میں جو غیر مسلم اور فاسق فاجر قسم کے جنات ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام سے دستبردار ہو جائیں, اللہ سے توجہ ہٹا کے شخصیتوں کی طرف لے کر آئیں توجہ, اللہ سے ہٹائیں اپنی توجہ اور اللہ پہ توکل, اعتماد, دعائیں, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے فلیتے پلیتوں میں لگ جائیں. ایک دھاگا انگوٹھے میں بندھا ہواؤ, ایک دھاگا گلے میں بندھا ہواؤ, ایک بازو پہ بندھا ہواؤ, اور ایک جناب تعویذ یہاں لٹکا ہوا, ایک نیفے میں رکھا ہوا, اور ایک شلوار کی جیب میں رکھا ہوا, اور ان سارے فلیتے پلیتے کے, فلیتا ہوتا ہے اصل میں لفظ ہے فتیلا, اس لوگوں نے بنا دیا فلیتا, ہمارے حضرت نے اس کو بنا دیا تھا پلیتا تاکہ اس کی برائی دل میں آئے کہ پلیتا. تو یہ نیلے پیلے دھاگے اور فلیتے اور پلیتے اور یہ ساری چیز لٹکا کے پھر بھی کہہ رہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے میرے اوپر, ابھی بھی بندشیں ختم نہیں ہو رہی اس کی. او بھائی اتنے دھاگے تیرے سے باندھ دیے, اتنی رسیوں میں جکڑ دیا تجھے, تیری پھر بندش کب ختم ہوگی نالائے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جنات اور شیاطین ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ انسان اگر ایمان میں تگڑا نہیں ہے تو یہ خود اس کو پریشان کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو پریشان کروں گا تو یہ جائے گا مزار پہ, اور جو توحید پرست ہوتا ہے اس کو یہ پریشان کرتے نہیں کیونکہ اس میں ان کو پریشان کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ان کو پتا ہے اس کو جتنا مرضی پریشان کر دو, یہ یا تو جو احادیث میں جو سنت دعائیں ہیں یا جو رقیہ جو سنت احادیث میں ہے وہ اسی پر اکتفا کرے گا اور علاج کرے گا اور دعا کرے گا, ادھر ادھر نہیں جائے گا. یہ ان کو پتا ہوتا ہے یہاں جو ہے نا ان تلوں میں تیل نہیں ہے, وہ شیطان والا تیل جو ہے نا جس کو شیطان تیل سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے ان تلوں میں تیل نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے ٹائم پاس کرنے کا. وہ جو فلاں بندہ ہے نا جو صوفی صاحب کا وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو جا کے چھیڑو. اب وہ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا بیمار کر دیا, بیمار نہیں کیا یعنی وہ تھوڑا سا چٹکی لے لی, اس کو پریشان کر دیا, وہ کوئی تکلیف دے دی اس کو, تو اب یہ آدمی جب مزار پہ جاتا ہے تو وہ تکلیف وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ جنات انسان میں اس قسم کے تصرفات کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ کہتا ہے بابا کے مزار پہ گیا تھا دیکھو صحیح ہو گیا, یا فلاں عامل کے پاس گیا تھا اس نے فلیتے پلیتے جلائے تھے, مٹکے لا کے توڑے تھے میرے سامنے, اس میں سے جادو نکال دیا تھا اور میں ٹھیک ہو گیا تھا, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں نکالا ہوتا. یہ جو عامل لوگ اٹھا اٹھا کے مٹکے توڑتے ہیں, آپ نے کچھ شاید سنا ہو, یہ مٹکے توڑتے ہیں اس میں سے سوئیاں نکلے ہوئے پتلے نکلتے ہیں, سب نظر کا دھوکا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ڈرامے بازی ہیں, یہ خون دکھا دیں گے, چھینٹے دکھا دیں گے, بندر کے پنجے دکھا دیں گے اور عجیب عجیب چیزیں دکھا دیتے ہیں آپ کو, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, نظر کا دھوکا ہے. تو آپ وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کا اس عامل پر اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ ان کے پاس جب جاتا ہوں تو طبیعت کافی بہتر ہو جاتی. وہ بہتر نہیں ہوتی, وہ ہوتا یہ کہ جن نے چھیڑنا وقتی طور پر چھوڑ دیا ہوتا ہے, وقتی جن کا پروگرام ہوتا ہے اگلی دفعہ اس سے زیادہ چھیڑوں گا میں تجھے. اب سمجھ میں آیا کہ ان کے پاس جانے سے فائدہ کیوں ہوتا ہے؟ ہے بھائی نہیں آیا ابھی بھی؟ تو یہ فائدہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اگلی دفعہ اس سے زیادہ نقصان ہو, اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ دائمی فائدہ ہے. دائمی فائدہ جب ہوگا جب جانا نہ جانے کا عزم کر لو, بولو مر جاؤں گا مگر ان کے پاس نہیں جاؤں گا میں. کئی لوگ ہیں, میں ان کا نمبر, میری عادت نہیں ہے لوگوں کے نمبر سیو کرنے کی اور اس طرح سے ریکارڈ میں رکھنے کی. کئی لوگ ہیں جن پہ جن چڑیل آتے تھے ان کا میں نے علاج چھڑوا دیا, ٹھیک ہو گئے وہ. ایک خاتون کا فون آیا, میری بچی رات کو عجیب سی شکل ہو جاتی ہے, اس پہ جیسے جنات آتے ہیں, عجیب شکل, عجیب سی آوازیں اس سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, فلاں بزرگ سے دیوبندی ہیں, ان سے چل رہا ہے کچھ, پلیتے پلیتے چل رہے ہیں. میں نے کہا ختم کر, کہہ رہے وہ آپ ہی کے سلسلے کے ہیں. میں نے کہا میرے استاذ ہی کیوں نہ ہوں, چھوڑ دیں ان سے تعلق, ختم کر دیں. کہ نہیں, بچی کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ مر جائے گی. میں نے کہا عزم کر لے مر جائے گی مگر دوبارہ نہیں لے کے جاؤں گا. میں نے کہا موت زندگی اللہ کے اختیار میں, ویسی مر جائے گی اگر مرنا ہوگا. اتنا توکل ہے, اتنا عزم ہے, اتنا حوصلہ ہے تو ہم سے بات کرو, ورنہ جاؤ پھر جا کے انہیں سے پلیتوں فلیتوں میں پڑے رہو, پھر جا کے جلاتے رہو اوٹ پٹانگ چیزیں بیٹھ کے. حضرت جی نے ہمیں یہ وہ کیا, ہبا کیا ہوا ہے. یہ بھی اس پہ بتا رہا ہوں, وہ جو دماغی توازن پہ ایک اور چیز بتاؤں گا. لوگ کہتے ہیں یہ ہم کو فلانے سے ملا ہے ٹیکنیکل طریقے سے. تو انہوں نے اتنی دفعہ یہ آیت الکرسی پڑھ کے ہم کو بخش دی ہے, اب ہم بھی جب پڑھیں گے تو ٹھا کر کے لگے گی یہ آیت الکرسی. فلانے صاحب آیت الکرسی پڑھیں کچھ بھی نہیں ہوگا, فلانے پڑھیں گے تو آیت الکرسی ٹھا کر کے لگے گی آپ کو, جن پہ جو ہے نا ایسے لگے گی جیسے بم سے اڑا دیا اس کو کسی نے. آیت الکرسی فائدہ پہنچاتی ہے کسی پہ, جن ہو کوئی بھی پڑھے گا. جیسے پیناڈول کی دو گولیاں کوئی بھی کھلائے گا تو بخار اترے گا نا. اس کے لیے تو نہیں جس نے 40,000 دفعہ پیناڈول پڑھا ہوا ہے وہ کھلائے گا تو زیادہ اثر ہوگا, جس نے 40 دفعہ پیناڈول کا چلا نہیں کاٹا. بھائی پیناڈول تو خود ایک مؤثر چیز ہے. تو آیت الکرسی, سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ خود ایک دم ہے, رقیہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا انہیں شیاطین کے علاج کے لیے. یہ کوئی بھی پڑھے گا فائدہ ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ نیک آدمی کے پڑھنے سے برکت زیادہ ہوتی ہے, نیک آدمی کے پڑھنے سے برکت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کسی نیک سے پڑھوا لیں. اس کے لیے فلاں کے پاس جانا کہ فلاں نے چونکہ یہ عملیات کیے ہوئے ہیں ان کو, یہ نہیں ہوتا. سمجھ رہا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں رقیہ کے خلاف نہیں ہوں, دم کے خلاف نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جو دکانیں چل رہی ہیں, رسالے چل رہے ہیں, یہ ڈرامے بازی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 3,661 دفعہ یہ یا لطیفہ پڑھ لے بچی کی شادی ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ آپ کی اپنی بچیوں کی کیوں نہیں ہوئی؟ 661 دفعہ پڑھنی, کہاں سے پتا چلا آپ کو یا لطیفہ پڑھنے سے شادی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں الہام ہوا ہے. اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے وظیفے کیسے الہام ہو رہے ہیں کہ پوری آپ کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے. الہام تو بزرگوں کو بھی جو ہوتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ کسی بات کا ہو گیا. آپ کو ایسے الہامات کے پورے پورے رسالے آپ کے الہامات کی بنیاد پہ چھپ رہے ہیں, یہ کیا حساب ہے؟ یہ تو اس لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو میں کیا بتا رہا تھا بھائی؟ نہیں, دماغی توازن سے پہلے ایک بات کر رہا تھا. نہیں وہ تو تھا, یہ ہبا سے پہلے ایک بات آئی تھی, خیر چلیں وہ رہ گئی. عاملوں کی کوئی دعا کی ہوگی انہوں نے, کوئی ایک فالٹ ان کا بیان کرنا رہ گیا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو اس طرح کے کرتے ہیں سلسلے سارے جن, ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ جنات جو ہیں جب آپ ان, وہ خاتون کو میں نے, وہ خاتون بتا رہی تھی کہ میرے بچے پہ ایسے آتا تھا اور یوں ہوتا تھا. میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا بھائی چھوڑ دیں سلسلہ یہ, چند دن گزرے ہیں وہ بچی ٹھیک ہو گئی, ان کا فون آیا اللہ کا شکر ہے ٹھیک, عزم کیا انہوں نے, توکل کیا. ایک صاحب کی بیوی پہ جن آتا تھا, انہوں نے میرا بیان سنا, عاملوں کی بدماشیاں, میرا بیان ہے, پہلی قسط بھی ہے, دوسری قسط بھی ہے, 3-4 قسطیں, اس کا نام کیا ہے؟ عاملوں کی بدماشیاں. ایک شارٹ کلپ پہ عاملوں کی پٹائیاں, وہ ساشا ہے. اگر پورا نہیں سننا تو یہ والا سن لو, 5 منٹ والا, ورنہ وہ پورا. بدماشیاں, پٹائیاں, اور عامل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بدتی ہو, یہ ذہن میں رکھو. جب عامل کی بات کرتا ہوں تو ہر طبقہ اس میں داخل ہے. تو اس کا نام ہے عاملوں کی بدماشیاں. ایک خاتون, ایک آدمی ان کی بیوی پہ جن آتا تھا. انہوں نے میرا کہیں بیان سن لیا عاملوں کی بدماشی ہے. وہ کوئی ہمارے ہی مسلک کے کوئی بہت بڑے مفتی صاحب تھے, ان سے علاج کروا رہے تھے. وہ نام نہیں لوں گا, بے ادبی کی بات ہے, اور میں ان مفتی صاحب کو فراڈی بھی نہیں سمجھتا, نیک آدمی ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ نیک ہونا نہیں ہے, جب عملیات کرتے ہیں تو ان کا نیک ہونے کے باوجود دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ان کو نظر آتا ہے, اور ان کو بیٹھے بیٹھے الہامات ہوتے ہیں کہ یہ پڑھا دو تو یوں پڑھا دو, یہ پڑھا دو تو یہ ہوتا ہے ان کو, تو وہ اپنے ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک آدمی ہے, ایک بھینگا اس کے پاس آیا, ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے کہ آپ چاروں کو یہی بیماری ہے. یعنی ڈاکٹر کو دو کے کتنے نظر آتے تھے؟ چار. تو یہ تو بیچارہ واقعی جن کی وجہ سے بیمار ہوا ہے, لیکن جس کے پاس جا رہا ہے وہ پہلے سے سائیکی ہے, وہ چلے ولے کر کرا کے اس کو ہر جگہ ہی چڑیلیں نظر آ رہی ہیں. تو اللہ کے بندو, وہ تو تم سے بڑا بیمار ہے. جب یہ چلے کاٹتے ہیں عملیات سیکھنے کے لیے, تو اس کا سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ ان کے دماغ پہ پڑتا ہے. دماغی توازن ٹھکانے نہیں رہتا ان کا. لیکن جو جتنا بڑا پاگل ہو لوگ اس کو اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں. یہ ہماری قوم کی خرابی ہے. جو دیکھو سیدھی سیدھی باتیں کرے گا کہ یہ تو نارمل وہی باتیں کر رہے ہیں جو سب کرتے ہیں, اس سے لوگ آپ سے عقیدت نہیں کریں گے. آپ ایسی باتیں کرو جو زمین کی نہیں ہیں, عجیب عجیب سی بیٹھ کے پھینکنا شروع کر دو. آپ پہ یوں موکل آ رہے ہیں, آپ کہیں گے یار یہ کوئی, یہ کچھ ہے, یہ کچھ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ان کو موکل. حالانکہ جنات کا تو قرآن و حدیث سے ثبوت ہے, یہ موکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ موکل وکیل نہیں ہوتے. کوئی کوئی کسی پہ کچھ نہیں چھوڑ سکتا. آج کل پولیس نہیں چھوڑی جا سکتی کسی پر. کوئی ڈاکو ہو آپ پولیس چھوڑیں, پولیس والا کہے گا کیوں بھائی, اس کو پیسے کھلانے پڑتے ہیں, اس کو اتنا رشوتیں دینی پڑتی ہیں, پھر پولیس اس کے پیچھے جائے گی. تو جن کہاں سے چھوڑ دیا کسی کے اوپر آپ نے بیٹھا ہوا, جس پہ چاہو جن چھوڑ دو جس پہ, یہ نہیں ہوتا. تو موکل کچھ نہیں ہوتا. حمزاد ہے, لوگوں نے بنایا, ایک حمزاد بھی ہوتا ہے. ایسے تو بھائی بیٹھ کے بناتے رہو. کیا دلیل ہے اس کی؟ کہہ رہے نہیں پیچھے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو آپ ہی جیسے لوگوں سے چلا آ رہا ہے پیچھے سے. اور اگر پیچھے سے کسی بزرگ سے چلا آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ان بزرگ سے غلطی ہو گئی, وہ بیچارے متاثر ہو گئے اسی ماحول سے. ورنہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان دلائل کا ہمیں جواب دو. تو ایک اور آدمی تھے, وہ سعودی عرب یا پتہ نہیں کہاں قطر میں تھے, ان کا فون آیا کہ میری بیوی پہ, سعودی عرب میں تو نہیں آتی یہ چیزیں, یہ یاد رکھو. سعودی عرب میں نہ کوئی کسی پہ بندش لگاتا ہے, کیونکہ وہاں گورنمنٹ کی طرف سے بندش لگانے پر پابندی ہے. آئی بات سمجھ؟ کوئی اگر یہ کہتے نا فلاں نے بندش لگائی ہوئی ہے, تو سب سے پہلے گورنمنٹ اس پہ مختلف چیزیں لگا دیتی ہے, وہ ساری زندگی اسی کو بھگتتا رہتا ہے بیٹھے. یہ جتنے ڈرامے بازیاں ہیں یہ ہمارے ملک میں عربوں میں. ایک آدمی, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس آیا کہ میری بیوی پہ جن آ رہا ہے, چڑیل آ رہی ہے. ایک صاحب آئے ہوئے تھے اس وقت شارجہ سے, انہوں نے کہا میں 15 سال شارجہ میں رہا ہوں, آج تک کسی پہ نہ چڑیل دیکھی, نہ کسی پہ جن دیکھا, نہ بندش دیکھی. تو کیوں آ رہی ہے ان پر؟ ان پر اس لیے آ رہی ہے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ ان کو چھیڑو گے تو یہ کسی عامل کے پاس جائیں گے, اور عرب کے بارے میں معلوم ہے اس کو جتنا مرضی چھیڑتے رہو یہ نہیں جائے گا, یہ کہے گا ما قدر اللہ. اس لیے شیطان چھیڑتا ہی نہیں اس کو. چھیڑا تو اسے جاتا ہے نا جس کے چھڑنے کی, جس کے چھڑنے کا چانس ہو, ٹھیک ہے نا. اور جہاں یہ ہو کہ چھیڑا تو سینڈل اور جوتا کھانے کو ملے گا, وہاں انسان چھیڑتے ہوئے ڈرتا ہے. تو وہ کہے میری بیوی پہ یہ آتی ہیں, چڑیل آتے ہیں, جن آتا ہے, فلانا آتا ہے. تو حضرت فلاں مفتی صاحب کراچی کے ایک بڑے ہیں, ان سے میں علاج کرا رہا ہوں. میں نے کہا آپ مجھے کہہ رہے کہ, لیکن میں نے آپ کا جب بیان سنا تو آپ تو کہہ رہے نہیں کراؤ. تو میں کہاں جاؤں, وہ تو اتنا سخت اس پہ جن آتا ہے کہ وہ اس کا گلا دبتا ہے اور وہ موت مرنے لگتی ہے. تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے آپ نے ان مفتی صاحب سے علاج کرانا شروع کیا ہے, آپ کے خاندان میں کسی اور پر بھی آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے کہا آیا ہے. اور اس چکر میں کہہ رہے میرا آدھا خاندان ان مفتی صاحب سے بیعت ہو گیا ہے. پہلے تو بیگم کو لے کر گیا تھا, جب وہ ان کے پاس جاتی ہے علاج ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے. تھوڑے دن میں ساس پہ آنا شروع ہو گیا, ان کو بھی لے کر گیا, علاج ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ بھی معتقد ہو گئی, بیعت ہو گئی, ماشاءاللہ بہت پہنچے میں, پھونک مارتے ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر تیسرے کو لے کر گیا, پھر چوتھے کو, پھونک ہی نہیں مار رہے وہ, باقی تھا فلیتے ولیتے سارا. اسے پھونک مارنے پر کوئی پابندی نہیں ہو, تو کوئی بھی کسی بھی وقت مار سکتا ہے. ہوا اتنی ہے فضا میں کہ آپ تھوڑا سا سانس کھینچو, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو. اس کے لیے کسی خاص مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو محلے میں نیک چار مہینے لگا کر آیا ہوا ہے، سال لگا کے آیا ہوا ہے، یہ بزرگ ہیں یا امام ہیں، اس سے کروا لو یہ کام۔ اس کے لیے جو الگ سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے نا، یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ اس کی بیوی پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، وہ حضرت جی مفتی صاحب کے پاس گئے۔ میں نے کہا کہ آپ بتاؤ، جب سے آپ جا رہے ہو آپ کے خاندان میں اوروں کو بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آیا ہے، ساس کو بھی آ گیا، فلاں کو بھی آ گیا، پتہ نہیں سالے کو تو وہ خوش ہو رہے تھے، اچھا ہے جتنی چیزیں آئے اتنا اچھا ہے، تو بہنوئی پہ آ گیا وغیرہ وغیرہ نا، یہ ساری چیزیں۔ تو کہہ رہے ہیں لیکن علاج حضرت مفتی صاحب کے پاس ہی ہوتا، اگر ہم مفتی صاحب کے پاس نہ جاتے تو ہمارا تو پورا خاندان برباد ہو گیا تھا، ہم پر کوئی باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کسی نے جنات چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یاد رکھو، یہ جو اتنے لوگوں پہ جنات آ رہے ہیں، یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جا رہے ہیں، نہیں جاتے تو کسی پہ بھی نہیں آتا، اور جو بیوی پہ آیا ہوا ہے وہ بھی تھوڑے دنوں میں بھاگ جاتا، اور اگر نہیں بھی بھاگتا بالفرض تو اسی پہ رہتا، کسی اور پہ نہ آتا۔ کہہ رہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ان سے تعلق ختم کر دیں، ان سے کہیں آپ مفتی صاحب ہیں، حضرت آپ فتوی مسائل بتایا کریں، لوگوں کی شرعی ضروریات پوری کیا کریں، آپ یہ اچھا نہیں لگ رہا آپ کے اوپر یہ کام، آپ کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے اتنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں جاؤں گا۔ اگلے دن رات کو، ممکن ہے وہی میرا بیان بھی سن رہے ہوں، وہ صاحب وہ سنتے ہیں میرا بیان۔ اگلے دن رات کو 3 بجے سے ان کی کالز آنا شروع ہوئی، میں سو رہا تھا، جب میری آنکھ کھولی تو 25-30 کالیں آئی ہوئی ہیں اور میسج آئے ہوئے ہیں 25-30، حضرت میری بیوی مر رہی ہے، اس کا گلا دب رہا ہے اور وہ مر رہی ہے، جان گئی بس اس کی، آپ پلیز مجھے اجازت دے دیں، یا تو خود کوئی عمل بتائیں یا اجازت دے دیں کہ میں ان کو فون کر لوں مفتی صاحب کو۔ میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یوں توڑ رہی ہے، مڑ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا، فون نہ کریں، بیگم سے کہہ دیں مر جاؤ، صاف کہہ دیں مر جاؤ، میں ان سے دوبارہ تمہیں بات نہیں کرنے دوں گا، مر جاؤ۔ اور آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ آیت الکرسی کی چھینٹیں مارے ان کے منہ پہ، وضو کر کے کر لیں تو اور اچھی بات، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ لیکن وہ جی یہ کنڈیشن نہیں، حضرت مر گئی تو کیا ہوگا، مر گئی تو یہ ہوگا فلانا۔ میں نے کہا بھائی ہمارا جو نظریہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اب ایسا نہ ہو مر جائے تو میرے متھے ڈال دو کہ انہوں نے ماری ہے، مرے گی تو ویسے بھی جو طریقہ آپ کا چل رہا ہے نا علاج کا، آج نہیں تو کل مر جائے گی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ دیکھ لیں، میرا جو نظریہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا، میں نہیں مانتا ان کو، آپ کی مرضی۔ انہوں نے پھر مفتی صاحب کو فون کیا، مفتی صاحب نے پتہ نہیں کیا باتیں کی ہوں گی، وہ بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ مجھے تو یہ کیس ہی تھوڑا دوسرا نوعیت کا لگنے لگا کہ یار یہ کیا بات ہے، ادھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے، نہیں کرتے تو نیچے ہوتی ہے، تو سیٹنگ کو تھوڑی سی کچھ اور کیس کی طرف جا رہا ہے یہ معاملہ۔ خیر بدگمانی جائز نہیں ہے۔ تو پھر اگلے دن یہی ہوا، پھر فون آیا، میں نے کہا بات کرا دو اپنے پیر صاحب سے، ہمارے کیا، جب آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، ہم چیخ چیخ کے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں، نہیں اعتماد ہے تو چھوڑو بھائی، پھر آپ جاؤ، پھر آپ کو بھی آئے گا تھوڑے دنوں میں۔ اور میں نے کہا دوبارہ مجھے فون نہیں کرنا، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، ہماری باتوں پہ یقین آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو ہم کوئی پولیس تھوڑی ہیں جو گن پوائنٹ پہ آپ سے کام کروائیں گے۔ کہہ رہے نہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا بھائی عزم کرو، عزم، بیوی سے کہہ دو مر جائے گی، کسی کے پاس لے کے نہ جاؤں گا، نہ کسی سے فون پہ بات کراؤں گا، مر جائے گی یہاں پہ، ایک دفعہ کہو، اور ذہنی طور پہ تیار بھی ہو جاؤ، ذہنی طور پر تیار بھی ہو جاؤ کہ مر بھی سکتی ہے، یہ تیار بھی ہو جاؤ، عزم کر لو کہ مر جائے گی نہیں جاؤں گا میں۔ یہ عزم کر لیا اس نے، اللہ نے اس کو ہمت دے دی، اس نے کہا مر جا بھائی میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ، پھوکے مارتے رہو۔ میں نے کہا بس بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھ کے چھینٹیں مارتے رہو، ثواب ملے گا، بیوی کی تکلیفیں برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازیں گے۔ شادی شدہ آدمی کے جنت میں جانے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہ کبھی بچوں کے پرابلم، کبھی بیوی کی پرابلم۔ ہمارے نانا کی بڑی فیملی تھی ماشاء اللہ، آل اولاد پوتے نواسے بہت تھے، ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے، وہ بھی امام تھے مسجد کے، ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کے گھر میں خیریت ہے، وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے، بدبختوں کے یہاں ہوتی ہے جن کا کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا، جن کے افراد ہوں ماشاء اللہ، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسیاں داماد بہوئیں، یہ سارا سیٹ اپ ہوتا ہے جن کے، ان کے تو کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بے روزگار ہے، کبھی یہ، تو جس کی فیملی ہوتی ہے اور افراد ہوتے ہیں ان کی تھوڑی خیریت ہوتی ہے، تم جیسے بیوقوفوں، بدبختوں اور بدقسمتوں کے یہاں ہوتی ہے، کوئی بندہ ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے تو چوری کا ڈر ہوگا ہے بھائی، پیسہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک غریب آدمی خوش ہو رہا ہے، میں اتنی سکون سے زندگی گزار رہا ہوں کہ مجھے نہ ڈاکو کا خطرہ،
تو بھائی تجھے کیوں خطرہ ہوگا؟ خطرہ تو اس کے پاس ہوتا, اس کو ہوتا ہے جس کے پاس دولت کی نعمت ہوتی ہے. نعمت ہوتی ہے تو خطرات ہوتے ہیں, نعمت ہی نہیں ہے تو تجھے کیا خطرہ ہوگا؟ تو اس بنیاد پر کوئی غریب رہنا راضی رہتا ہے ایک غریب بننا, کہ چونکہ پیسے نہیں ہوں گے تو خطرہ نہیں ہوگا لہذا ایسے ہی زندگی گزارو. نا 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 نا, سب کو پتا ہے بھائی دولت سے جو کچھ ہوتا ہے وہ غربت سے نہیں ہوتا, اس لیے سب دولت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نعمت آتی ہے تو پھر اس نعمت میں رسک بھی ہوتا ہے, اور جو نعمت ہی نہیں ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہمت کر لیں, عزم کر لیں, مر جائے گی, اور میں نے کہا اس پہ صبر ملے گا آپ کو, مارنے پر نہیں. یہ جو مصیبت برداشت کر رہے ہیں, یہ درمیان میں احتیاطاً میں نے جملہ کہہ دیا ہے, تو ورنہ بہت سے لوگ جا کے مار دیتے کہ بھائی مولوی صاحب نے آج کہا بیوی مر جائے تو ثواب ملتا ہے. مارنے پر نہیں ملتا ثواب, اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے پریشانیاں آ جائیں, بیوی بیمار ہو جائے. کتنے لوگ ہیں پوری پوری زندگی بیوی کے علاج کا خرچہ. یہی تو ہمارے معاشرے کی یہ خوبی ہے, گوروں میں اور ہم میں یہی تو بنیادی فرق ہے. وہ ٹینشن نہیں لیتے بیمار ہو جائے بھائی ہم نہیں اٹھائیں گے خرچہ, ہم اٹھاتے ہیں, یہی تو ہے. تو شادی شدہ آدمی انہیں باتوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو اب کیا ہے, میں نے کہا کہ ہمت کر لیں, حوصلہ کر لیں. انہوں نے حوصلہ کیا, وہ ٹیڑے میڑے ہاتھ پاؤں یوں ہو گئے. میں نے کہا بھائی کچھ نہیں ہوتا یار, نارمل, اس کو نارمل سمجھیں, معاشرہ ہے, سب کچھ ہوتا ہے معاشرے, صبر کر. تو بہرحال وہ کئی گھنٹے تک چیٹیں مارتے رہے, پھر اگلے دن دورہ ہوا, پھر چیٹیں ماری, میرے پاس فون آیا. میں نے کہا نہیں جاؤ, اور مجھے بھی فون نہیں کرنا, اب مجھے بھی فون نہیں کرنا, بس آپ یہی علاج ہے, یہی کرتے رہے. اللہ کا فضل ہوا, 10-15 دن کے بعد ان کی بیگم بالکل ٹھیک ہو گئی. ان کی بیگم بالکل بول لیں بھائی, رپورٹ یہی ہے کہ الحمدللہ اب تک ٹھیک ہے, حالانکہ اس واقعے کو 1.5 سال ہو. تو بڑے خوش ہو کے مجھے ہدیہ بھی بھیجا انہوں نے, کس بات کا, کہ میں نے ان کی وائف کا علاج کیا ہے, حالانکہ میں نے علاج چھڑوایا ہے, کیا نہیں ہے. تو میرا علاج جنات اتارنے کا یہی ہوتا ہے کہ میں علاج چھڑوا دیتا ہوں, یہی میرا علاج. آئندہ کسی پہ چڑیل بھوت چڑھے تو میرے پاس جب آئے گا تو میں یہی کام کرتا ہوں. اور بھی کئی واقعات ہیں جن کے علاج میں نے چھڑائے, وہ ٹھیک ہو گئے. خاتون کا فون آیا کہ میں فلاں دارالعلوم گئی تھی, فلاں بڑا اچھا زبردست, وہاں ایک حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں کے میرے جو ہے نا بیٹی پر یہ چڑیل آتی تھی, جن آتا تھا وہ ایک ایک فٹ اچھلتی تھی بستر پہ. تو میں گئی, انہوں نے بتایا اورنگی ٹاؤن میں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں, وہاں جاؤ. تو میں ان کے پاس گئی تو پھر علاج کیا, بڑا فائدہ ہوا, لیکن میری جو ہے نا وہ جو ہے کیا نام ہے بھانجی, اس پہ بھی ہو رہا ہے. میں نے کہا اگر آپ اورنگی ٹاؤن میں ان بزرگ کے پاس گئیں تو آپ کی والدہ بھی اچھلیں گی. ایک میں نے کہا بیٹی تو ایک فٹ اچھل رہی ہے, تھوڑے دنوں میں آپ کی والدہ 2-2 فٹ اچھلنا شروع ہو جائیں گی, اور میں نے کہا پھر آپ بھی اچھلیں گی 3-3 فٹ, اور تھوڑے دنوں میں آپ کے میاں اچھل کے, کیونکہ یہ جن ایسا ہے کہ جس کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, اس کے جنات کی مختلف قسمیں, تو یہ اچھل اچھل کے نا پورا گھر ایک دن اچھل رہا ہو, لوگ آئیں گے بولیں گے ان کو ہو کیا گیا, بیڈ پہ بیٹھتے کیوں نہیں ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں, اس کا حل یہ کہ جو اچھل رہا ہے بس اسی کو اچھلنے دیں. اس کا حل یہی ہے کہ اس کو نہ لے کے جائیں تاکہ بیماری یہاں تک محدود رہے, اس سے آگے تجاوز نہ کرے. سمجھ رہے ہو بات کو بھی نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے بھائی جنات کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہے, یہ گڑبڑ کر رہا ہے. دیکھو اس کی ایک بہترین مثال دوں, ہمارے معاشرے میں ایک ٹوٹکا رائج ہے, کہتے ہیں بچوں کو نظر لگ گئی ہے, لال مرچیں جلائی جاتی ہیں, اس سے دھواں نہ نکلے تو وہ اس کی علامت ہے کہ نظر واقعی نظر ہے, اور بچے کی نظر اتر جاتی ہے. یہ ٹوٹکا شاید آپ لوگوں نے پتہ نہیں, ہمارے جو ہندوستانی گھرانے ہیں ان میں تو بہت ہے یہ, باقیوں کا مجھے پتہ نہیں, کہ جو ہے نا لال مرچیں جلاتے ہیں, اور واقعتاً میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مرچیں جب بھی جلائیں گے دھواں نکلے گا, لیکن جب وہ کہتے ہیں نظر لگی ہوئی ہو تو دھواں نہیں نکلتا, اور بچہ بھی ٹھیک ہو جاتا, اور ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یہ ہوتا کیا ہے, شیطان جو ہے بچے کو چیونٹی کاٹتا ہے زور سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے یہ روایت, کہ انہوں نے بتایا کہ شیطان کیا کرتا ہے, بچے کو پریشان کرتا ہے, رولاتا ہے اسے. وہ آئے گا شیطان نا, ایک چیونٹی کاٹ کے چلا جائے گا, بچہ ہوں کر کے روئے گا, پھر بچہ جیسے چپ ہونے لگتا ہے شیطان دوبارہ آ کے, کیونکہ شیطان کو پتا ہوتا ہے ابھی یہ لال مرچیں جلائے گا جا کے, یہ کیا کرے گا لال مرچ. پھر جب آپ نے لال مرچیں جلائیں تو شیطان بچے کی چیونٹی کاٹنا چھوڑ دیتا ہے. آپ کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ ٹوٹکے موٹکے کچھ نہیں ہوتے, اور ہم تو کر رہے ہیں اور بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. نہیں آ رہی بات, آ رہی ہے؟ تو بھائی ایک دفعہ ہمت کرو، بولو شیطان سے نہیں جلائیں گے، بچہ رو رہا ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں گے یا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں گے، بس اتنا کافی ہے. یا آپ سمجھ رہے ہو آپ گٹکا کھاتے ہیں، آپ کے منہ میں وہ یعنی بدبو ہے، یا کوئی نماز روزے کے عادی نہیں ہے، تو کسی بھی نمازی بھائی سے دم کروا لیں، کسی مولوی صاحب سے کے پاس کہ بھی آپ ہمارے خیال میں ہم سے زیادہ نیک ہیں تو آپ دم کر دیں، تو کسی بھی بزرگ سے کروا لیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے لال مرچیں جلانا شروع کر دیں تو ساری زندگی بچے کے ساتھ یہی مسائل رہیں گے. بچہ بڑا ہو جائے گا، اس کے ساتھ، پھر اس کے بچوں کے ساتھ، پھر اس کے پوتوں کے ساتھ. تبھی آپ دیکھیں جو فیملیاں، جو خاندان ان ٹوٹکوں سے اور فلیتے پلیتے سے بچتی ہیں وہ ہمیشہ بچی رہتی ہیں، اور جس خاندان میں ایک گندی مچھلی آ گئی وہ پورے خاندان کے دھاگے. ایک دفعہ ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، بڑے نیک، اور یہ نیک لوگوں میں زیادہ ہے یہ ڈرامے بازیاں. دنیا دار آدمی، ڈاکٹر کو کبھی دیکھا کہ پیلیے میں جوتے لٹکا کے گھوم رہا ہو؟ کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا کہ یرقان ہوا ہو اس کو اور وہ گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کے؟ ایک صاحب کو میں نے جوتے دیکھے گلے میں لٹکے ہوئے، میں نے کہا یہ جو منصب اور مقام ہے گلے میں جوتوں کا ہار، اس تک پہنچنے کے لیے تو بڑے پاپڑ، بہت بڑا ڈاکو بننا پڑتا ہے اور بہت ہی کوئی گندا کام کرنا پڑتا ہے جس سے قوم آپ کے گلے میں جوتوں کا. آپ کو یہ خود، یہ کیسے، کس نے پہنایا یہ؟ انہوں نے کہا یہ میں نے خود پہنا ہے. کیوں پہنا؟ کہہ رہی یہ پیلیا جھاڑ رہا ہوں میں، مجھے پیلیا ہوا ہے، وہ یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ جھاڑ رہا ہوں. میں نے کہا یہ اس سے کچھ نہیں جھڑے گا، اس سے آپ کی عزت جھڑ رہی ہے، آہستہ آہستہ عزت جھڑ رہی ہے. وہ تو شکر ہے یہ پرانی بات ہے، اس وقت یوٹیوب کا دور نہیں تھا، ورنہ وہ صاحب یوٹیوب میں اگر آ جاتے، لوگ کہتے ہیں ان کو تو محلے والوں نے جوتوں کا ہار پہنا کے گدھے کی سواری کلوائی تھی، یہ کہاں سے بزرگ بنے بیٹھے ہیں. تو کہنے لگے دیکھو یہ چپل بھی تو پیلے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، میرا پیلیا جو ہے نا ان چپلوں میں نکل رہا ہے. میں نے کہا میرے بھائی پوری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ پیلیا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں اندر کوئی پیلے رنگ کی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر اندر پیلا رنگ آ جاتا، وہ پیلا رنگ آہستہ آہستہ نکل رہا ہوتا تو ہم کہتے چلو پیلیا نکل رہا ہے. پیلیا نام ہے، خون جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، خون میں ریڈ سیل کی جب کمی ہوگی تو رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. تو لال رنگ کے انجیکشن اگر لگ رہے ہوتے آپ کے، لال رنگ کے کوئی ٹوٹکا ایسا ہوتا کہ جس میں لال رنگ آپ کو گھول گھول کے پلایا جا رہا ہوتا، تو ہم کہتے کہ لال رنگ کی کمی ہو گئی ہے، اس کمی کو پورا کیا جا رہا ہے. پیلا رنگ تو نکال دو گے تو نہ لال رہے گا نہ پیلا رہے گا. یہ جو پیلا اندر ہے نا، یہ تھوڑا بہت جو خون ہے نا وہ ہے. اگر یہ پیلا بھی کھینچ کے نکالو گے تو لال تو پہلے نکل گیا، پیلا بھی نکل گیا تو مر جاؤ گے تم. یہ کیا ہے، ڈرامے بازی ہیں، نظر کے دھوکے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ پیلا پیلیا جھاڑ رہے ہیں یوں یوں کر کے، پتہ نہیں پتے یوں یوں کر کے جھاڑ رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں. سب گوروں کا، انگریزوں کا پیلیا کیوں اتر جاتا ہے علاج سے؟ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیلیا جھاڑے بغیر اترتا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سعودی عرب میں عربوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے، وہ تو نہیں کرتا یہ ٹوٹ کے. شارجہ میں، دبئی میں، اور عربوں کو چھوڑیں انگریزوں سے سبق لے لیں، انگریزوں کا پیلیا، جاپان میں بھی پیلیا کی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس تو ہر جگہ کی بیماری ہے، ان کا کیسے اتر جاتا ہے؟ وہ تو نہیں جھاڑتے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہے. ہمارے ہاں جہاں کسی کو پیلیا ہوا تو فوراً پیلیا والے پہنچ جاتے ہیں کہ یوں یوں کرتا رہے گا، ٹوٹ کے کرتا رہے گا. اور بعض لوگ نیک ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، مگر ان کو بزرگ ہونا ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کی تحقیق ہونا ایک الگ چیز ہے. صرف نفسیاتی کھیل ہے یہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب جایا کرتے تھے، وہ پیلیا جھاڑتے تھے. وہ پتہ نہیں ایک کپی بنا کے کاغذ کی کان پہ رکھتے تھے اور پھر یوں 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 کرتے تو وہ پیلا رنگ نکلنا شروع ہو جاتا تھا. تو وہ یہ اس قسم کے شعبدے ہوتے ہیں جس سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی ہمت کرو، عزم کرو، یہ سارے ڈرامے، بولو بھائی، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، وہ رشتے ہی نہیں ہیں آج کل، اس لیے نہیں ہو رہی، اس کا بندش سے اور ٹوٹکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بندے شادی کریں گے تو لڑکیوں کی شادیاں ہوں گی نا، یہ بندے کر ہی نہیں رہے. کتنی عمر کے یہاں 40-40 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شادی نہیں کر رہے. تو جب وہ کریں گے تو ہوگی نا، وہ 40 سال آپ کی عمر ہو گئی آپ شادی نہیں کر رہے، تو جو لڑکی اللہ نے پیدا کی تھی وہ بھی تو بیچاری 40 سال کی ہو گئی ہوگی پھر، اس لیے شادیاں نہیں ہو رہی. اسی طرح بے روزگاری کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ بھائی لڑکیوں کو جاب زیادہ دی جا رہی ہے آج کل. پہلے زمانے میں خواتین میں جاب کا رجحان نہیں تھا تو مردوں کے لیے روزگار کا حصول آسان تھا. اب جس ڈپارٹمنٹ میں مرد کو جانا چاہیے تھا وہاں بھی کرسی پہ عورت آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو ظاہر ہے بے روزگاری تو بڑھے گی آپ کے ملک میں. اور لڑکیوں کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ نمبر ایک کم تنخواہ پہ راضی ہو جاتی ہیں, پھٹے باز نہیں ہوتی, آئی بات سمجھ میں, اور اس کی وجہ سے کسٹمر بھی زیادہ آ جاتے ہیں. تینوں فائدے ہیں لڑکیوں کو رکھنے میں, اس لیے جو سیٹھ لوگ ہیں وہ ملازمت کے لیے لڑکیوں کو ترجیح دے رہے ہیں. تو اس بےہودگی کے ماحول کو جب تک ختم نہیں کریں گے روزگار کی کمی پوری نہیں ہوگی. پہلے ہمیں نظر نہیں آتا تھا, آج صبح صبح اب دیکھتے ہیں کہ خواتین کی بس سزوکیاں بھر بھر کے جا رہی ہوتی ہیں فیکٹریوں میں ملازمت کرنے کے لیے. صبح صبح آپ دیکھیں انسان حیران ہوتا ہے, جو کام مردوں کے تھے فیکٹریوں میں ملازمت مزدوری وہ سارے عورتوں سے لیے جا رہے ہیں کام. تو اتنے سارے جب بسیں صبح بھر بھر کے جائیں گی تو اتنے سارے مرد تو پھر روڈ ناپتے پھریں گے نا. جن فیکٹریوں میں دوائیوں کی جو پیکنگ کی فیکٹریاں ہیں جس میں صرف دوا میں ڈھکن لگانا ہے, وہ کام بھی لیڈیز سے لیا جا رہا ہے, خواتین سے لیا جا رہا ہے. تو مرد تو بےچارا روڈ ناپتا پھرے گا نا, پھر بے روزگار ہوگا وہ. تو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے, آپ اس نظام کو اگر تبدیل کریں گے تو آپ کے ساتھ مسائل خود بخود کھڑے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں, اللہ پہ اعتماد کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. مجھے دیکھو میرے آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوں, میں عاملوں کے خلاف کتنا بولتا ہوں, یہ ٹوٹ کے فلانا, ایک عامل نے مجھے دھمکی دینا شروع کر دی, آپ بہت بول رہے ہو آج کل, بہت چوڑے ہو رہے ہو, میسج آنا شروع ہو گئے, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں یوں. میں نے کہا بھائی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کے پاس تو اتنے لاکھ جنات ہیں بیٹھے بیٹھے, ایک جن تو چھوڑیں میرے اوپر, ایک جن چھوڑ دو, کیا خیال؟ آپ تو سنگ دل محبوبوں کو قدموں میں لے آتے ہو, ہے بھائی, محبوب قدموں میں آ جاتے ہیں, جو بندشیں ہیں وہ توڑوا دیتے ہو آپ, بڑی بڑی بندشیں آپ نے توڑ دی ہیں اور آپ کے پاس لوگ مسائل حل کرنے آتے ہیں. تو آپ جہاں سینکڑوں کے سینکڑوں مسائل حل کرتے ہو, ہمیں کسی ایک مسئلے میں ڈال دو, اللہ نہ کرے, اللہ کو یہ طاقت ہے انسان کو نہیں, آپ ڈال کے دکھا دو, آپ میں یہ دم نہیں ہے, آپ کر کے دکھا دو. تو ابھی تک ڈیڑھ سال ہو گیا, میں نے کہا یہ بندوں کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہو کہ دو بندے بھیجوں گا تین بندے بھیجوں گا, بندوں کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہو, آپ کے پاس تو جنات ہیں, ایک جن بھی کافی نہیں ہے؟ ایک جن جو ہے نا وہ سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کا تخت یہاں سے اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے, تو ایک مفتی صاحب کو ممبر سے اٹھا کے نیچے کیوں نہیں بٹھا سکتا؟ وہ نہیں بٹھا سکتے, یہ بیچارے فضول قسم کے لوگ ہیں. یہ میں بار بار بتا دوں, کوئی جن کوئی عامل اگر کہے کہ میں تمہارے محبوب کو تمہارے قدموں میں لا سکتا ہوں, اس کو بول قدموں میں بعد میں لانا, پٹھان ہوٹل سے دو پراٹھے لا کے دکھا دوں خالی پیسے دیے بغیر, کو بولو یہاں پٹھانوں کے بہت سارے ہوٹل ہیں, صبح بن رہے ہوتے ہیں, کتنی بڑی وہ ایک تہ بتہ جمع ہو جاتے ہیں نا پراٹھے, تو خالی کسی جن کو بھیج اور عمل کر, تیرے پاس دس سال کا عرصہ ہے, دس سال تک تو اپنے عملیات کرتا رہے, اور وہ انتر منتر کلی کل انتر جو بھی تو پڑھتا ہے ٹوپی ڈرامے وہ بیٹھ کے کرتا رہے, اور کسی جن کے سے کیا کر کے جو پٹھان نے گن کے 20 پراٹھے رکھے ہیں نا, ان میں سے دو کسی طرح غائب کر لے, نہیں کر سکتے. یہ پٹھان ہوٹل سے ایک پراٹھا غائب نہیں ہو سکتا پیسے دیے بغیر, وہ بولے گا یہ ایک پراٹھا کم کیوں ہے, پیسے کہاں گئے. تو یہ جو آدمی پٹھان ہوٹل سے آپ کے لیے پراٹھے نہیں لا سکتا نا, چلو پیسے دے کے لے آ بھائی, تو بغیر پیسوں کے نہیں, آپ یہاں بیٹھے ہو بولے یار تو دو پراٹھے لیا میرے لیے, مجھے اٹھ کے جا. میں تو کبھی مہمان آ جاتے ہیں ناشتہ کرانا پڑتا ہے پٹھانوں سے, وہ پٹھان ہوٹل سے منگوانا پڑتا ہے, تو میں مسجد کے خادموں کو بھیجتا ہوں یار یہ پیسے پکڑو ذرا دو پراٹھے لے آؤ مہمان آئے. تو اگر کوئی عامل ہمیں ایسا مل جائے تو سنگ دل محبوب کو قدموں میں لا سکتا ہے, تو کتنی سہولت ہو جائے گی, کیا خیال ہے؟ بولے یار تو وہاں سے پراٹھے لیا, وہ تو یہ لیا, یہ نہیں لا, یہ اپنا پراٹھا کھانے کے لیے خود ہوٹل پہ جاتا ہے, پورے گن کے پیسے دیتا ہے, اس کو پتا ہے نہیں دیے یہ تھپڑ پڑے گا, اور پولیس والے ان عاملوں کو اٹھاتے ہیں جب گرفتار کرتے ہیں تو یہ عامل دھمکیاں دیتے ہیں ہم یوں کر دیں گے, پولیس والا ایسے گردن سے پکڑتا ہے اس کو اور گاڑی میں اٹھا کے ایسے دھکا دے کے ڈالتا ہے, چل اندر حوالات میں بند کرتے ہیں تیرے, حوالات میں بیٹھا ہوا ہے, اب نہ کوئی جن اسے یہاں سے نکال رہا ہے نہ کوئی چڑیل نکال رہی ہے. تو یہ بےچارے تمہاری وجہ سے ان کے دھندے چل رہے ہیں اور تم اپنے دھندے چلانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عقل عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے, دعا کے وقت کہوں گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی تھی کہ بات چیت کرنے کے آداب ہوتے ہیں, اس میں بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس پر مزید کچھ روشنی ڈالوں گا تاکہ ایک موضوع کمپلیٹ ہو جائے. باقی جو میں درمیان میں دوسری بات آئی ہے اس میں عاملوں کے بارے میں کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہوتا ہے, یہ کیوں ہو جاتا ہے خراب؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ ایک عمل کو کئی کئی بار پڑھتے ہیں. کسی نے مجھے بتایا کہ سورہ فاتحہ کو 40,000 مرتبہ پڑھائے کسی نے تاکہ وہ پھر ان میں وہ برکت آ جاتی ہے، وہ دم کرتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو 40,000 مرتبہ ایک ہی مجلس میں جس نے بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھی ہو تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. سائنسدان تجربہ کرتے ہیں نا، کچھ لوگوں پر وہ عملیات گزارتے ہیں، پھر ان کا دماغی توازن ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آپ کسی کو کہیں کہ تم 40,000 دفعہ پڑھ لو، میں تمہیں 40,000 روپے دوں گا اس کے، لیکن تم پڑھ لو. اور پڑھنے سے پہلے اس کی دماغی کیفیت اور پڑھنے کے بعد دماغی کیفیت کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے چیک کروائیں. یہ خرچہ انشاءاللہ میں بھی تعاون کروں گا اس میں آپ کے ساتھ، ڈاکٹر کی فیس وغیرہ. تو 100%، 99% نہیں، 100% آپ کو رپورٹ آئے گی کہ اس کا دماغ تھوڑا سا کھسک گیا اپنی جگہ سے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تھوڑا بہت سیٹنگ اس کی آؤٹ ہو گئی. اور یاد رکھو، میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ سیٹنگ جس کی آؤٹ ہو وہ تھوڑا سا پاگل ہوگا. تھوڑی سی سیٹنگ تو پاگل تھوڑا نہیں ہوتا، پاگل جو ہے نا جو تھوڑا ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو. دماغی توازن تھوڑا سا بھی اگر خراب ہے تو وہ تھوڑا سا بھی تھوڑا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. یہ ملفوظ یاد رکھے، پاگل میں تھوڑا اور زیادہ نہیں ہوتا، پاگل تھوڑا سا بھی بہت ہوتا ہے. تو جو تھوڑا سا پاگل ہے اور وہ ہے حقیقت میں بہت، تو پھر پاگل سے علاج کرانا، اس سے مشورے لینا، یہ تو بیوقوفی. اور ہم یہ تو جس فیلڈ کا ماہر ہے یہ مشورے بھی اس سے نہیں لینے چاہیے، کیونکہ پاگل ہے یہ، پاگلوں کے پاس تھوڑی جانا چاہیے. تو کہ وہ آپ کے وہ تو غلط غلط باتیں، وہ تو بیچارے کا دماغ خراب ہو گیا اس کا. تو اس لیے ایک تو ان کا دماغی توازن اس لیے خراب ہوتا ہے. اور اگر اس نے وہ 40,000 دفعہ سورہ فاتحہ الگ الگ مجلس میں پڑھی ہے تو یاد رکھو اس طرح پھر ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے نمازوں میں بچپن سے جب سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں ہر رکعت میں فاتحہ، فرائض میں بھی، واجبات میں بھی، سنت میں بھی، کسی کو اللہ تہجد کی توفیق دیتے ہو تو تہجد میں بھی، اشراق میں بھی، سب ملا کے ہر رکعت کو ملاؤ تو اب تک 40,000 کا عدد پورا ہو چکا ہے. تو پھر ہم سب ایک دوسرے کو بخش سکتے ہیں. تو میں نے آپ سب کو بخشا، ساری کائنات کے سارے انسانوں کو، اور میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ بھی سب کو بخش دیں. یہ بخشتے بھی ہیں نا، جس نے 40,000 پڑھی ہوئی وہ اس نے پڑھ لی، اب وہ کہتا ہے میں آپ سے خوش ہو کے میں نے یہ 40,000 آپ کو بخش دی، اب آپ میں بھی وہ پاور آ گئی ہے کہ آپ بھی شو کریں، پھونک ماریں گے بندہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ان باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اس لیے وہی جو صحابہ کرام میں دور علاج تھا وہ رقیہ کیا انہوں نے، جو بتاتا رہتا ہوں میں اسی پر اکتفا کر لو، اسی میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے سوال پوچھا ہے کیا صرف پیسے کمانے کی غرض سے غیر اسلامی ملک میں جانا جائز ہے؟ غیر اسلامی ملک میں جانا صرف پیسے کمانے کی غرض ہی سے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور غرض سے جائز نہیں ہے. اور کیوں جائے گا وہاں پہ؟ پیسے کے لیے، یا تبلیغ کے لیے جائے یا پیسے کمانے کے لیے جائے. اور یہ اس کے لیے جائز ہے جس کو اپنے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہاں جا کے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. حلال اور جائز میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں، جائز اور حلالے کی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.